سورۃ الطور یہ مکی سورت ہے، اس کی 49 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 52 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 76 نمبر ہے. اس میں ابتدا میں طور کا لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الطور ہے، اور اس میں جو قرآن مجید کے بارے میں 5 چیلنجنگ آیات ہیں ان میں سے ایک آیت ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ المغرب میں پڑھا، اور اس میں لفظ البیت المعمور منفرد لفظ ہے جو کسی اور صورت میں نہیں آیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے تور کی, کوہ تور کو تور سینا اور تور سینین بھی کہا گیا ہے, اور یہ مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو دو دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا. اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام تور ہے, اور اس پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام توا ہے, جسے وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تھے تو اسی راستے سے گزرے تھے, اور لکھی ہوئی کتاب کی کھلے ہوئے ورق میں. لکھنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے, اور اللہ کی کتابیں لکھی بھی گئیں. اور آباد گھر کی, اس سے مراد وہ گھر جو ہر وقت آباد رہتا ہے, بیت المعمور بھی اور خانہ کعبہ بھی. اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی یعنی آسمان, اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی یعنی جو لبالب بھرے ہوئے سمندر ہیں اور ان کے اندر تلاتم آتا رہتا ہے. بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, یعنی جس رب نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں وہ رب عذاب لانے پر قادر ہے, اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. یعنی کوہ طور کی عظمت بھی گواہ ہے, کتب سماویہ جتنی بھی ہیں, اور بیت اللہ کی رونقیں, اور یہ آسمان کی وسعتیں, اور بھرے سمندر کو روک کر رکھنا, یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس آیت کو سن کر کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے کہ اگر اللہ نے دنیا میں عذاب بھیج دیا تو کیا کریں گے, اور آگے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. جس دن آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ خوب چلنے لگیں گے یعنی قیامت کے دن, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے, وہ لوگ جو بحث میں کھیل رہے ہیں یعنی کسی نفع مند علم میں مشغول نہیں ہے نہ کسی اچھے کام میں, بلکہ بیکار قسم کی باتیں اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ جو فضول بحثیں ہوتی ہیں نا جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے, پھر جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے, کسی کی دل آزاری کا بھی خدشہ ہوتا ہے, پھر وہ بعد میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں, اس سے دوستی یا رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو کبھی بھی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہیے, اور جو شخص جتنی کم بحث کرتا ہے, جتنا کم جھگڑا کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ خوش بھی رہتا ہے, اس کے تعلقات بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں. اور ایسی چیزیں دین کی حقیقی روح کو پانے سے ملتی ہیں انسان کو, کیونکہ دین ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے. جس دن یہ جہنم کی آگ کی طرف سختی سے دھکیلے جائیں گے, دھکے مار مار کے ان پہ پھینکا جائے گا, کیونکہ وہ خود جانا نہیں چاہیں گے, یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے, تو کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں, جھلسو اس میں پھر تم صبر کرو یا نہ کرو, تم پر برابر ہے, بے شک تم وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. یعنی انسان کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان صبر کرے یا نہ کرے عذاب جاری ہی رہے گا, چیخے چلائے چپ رہے جو بھی کرے سزا نہیں ٹلنے والی. بے شک متقی لوگ باغوں اور راحتوں میں ہوں گے, تقوی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا اس کے ساتھ وہ مزے کر رہے ہوں گے, اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان کے لیے, یعنی جہنم سے کسی کو بچا لیا جانا اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان, اور یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے. ورنہ انسان کے اندر ایسی ایسی کمزوریاں ہیں, ایسی ایسی غلطیاں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ پکڑنے لگے تو کوئی انسان بھی نہیں بچ سکتا. پھر کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے, قطار میں رکھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں کے ساتھ بیاہ دیں گے. یعنی جنت کی زندگی آرام اور راحت اور ٹھاٹ باٹ والی ہوگی, جس کا دنیا میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. ہر جنت کے تخت بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے, ہے پیزڈ ادھر ادھر بکھری کرسیاں نہیں ہوگی. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, شرط ایمان ہے اور پیروی ہے والدین کی نیکی میں, اور ہم ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنی کمائی کی وجہ سے گروی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ قیامت کے دن وہ اکٹھے رہ سکیں. اگر والدین ایک رستے پر اور اولاد کسی اور پر ہے تو بس دنیا کے بعد پھر جدائی ہو جائے گی. اور اچھی تربیت میں یہ ہے کہ پہلے 7 سال محبت سے نرمی سے معاملہ کریں، 7 سال کے بعد ڈسپلن سکھائیں، اور پھر جب ٹین ایج کو پہنچے تو تھوڑی دوستی کریں، اور اس کے بعد ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. جب 20-21 سال کے ہوں گے تو پھر وہ اپنے لیے خود جو بھی چوز کرے، پھر وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہوگا کہ ان کی اولاد کو ان سے ملا دے گا. اگر وہ اوپر کے درجے میں ہوں گے تو اولاد بھی ملا دی جائے گی، اور فرشتے بھی مومنوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اور ان کے آبا اور اولادوں کو جنت میں داخل کرے. تو آبا کا عمل بابرکت ہوتا ہے، جس سے اولاد کے بھی درجات بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں بھی والدین کی نیکی اور والدین کی نیک نامی اور مال و دولت اور شہرت اور باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، اور بدلے میں اولاد کی استغفار سے والدین کو جنت میں بلند درجات ملتے ہیں اگر اولاد نیک ہو. تو اللہ نے یہ جو خاندانوں کے درمیان محبت رکھی ہے، یہ دین کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اگر صرف دنیا کی بنیاد پر ہے تو وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، پھر آگے نہیں جائے گی. اور ویسے بھی والدین کی اصلاح جو ہے وہ اولاد کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے. ہم جو چاہتے ہیں نا ہماری اولاد میں آئے، وہ ہمیں خود کر کے دکھانا ہوگا. اگر ہماری لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو بچوں میں ڈسپلن آ ہی نہیں سکتا. بہت سی باتیں بچے صرف دیکھ کے پک کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، والدین کے لیکچر سے نہیں، ان کے رویے سے، ان کے عمل سے، ان کے طریقے سے. اور پھلوں اور گوشت میں سے جو وہ خواہش کریں گے ہم انہیں دیے چلے جائیں گے، کسی بھی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی. وہ اس میں ایک دوسرے سے جام شراب پر چھینا جھپٹی کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات. یعنی وہاں کوئی سنجیدہ مجلس نہیں ہوگی کہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہو یا کوئی ایک دوسرے سے حدود میں مذاق نہیں کر سکتا. اور نو عمر خادم ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، یعنی دنیاوی حالات پر اب ڈسکشن شروع ہو جائے گی. کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، گھر کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. اور گھر والوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان گھر والوں کے سامنے ریلیکس ہو جاتا ہے، اپنی اصل صورت میں ہوتا ہے. تو جو گھر میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ باہر بھی ڈرے گا پھر. اور جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا بندے کے اندر، تو پھر انسان کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، انسان کسی ایگو کا شکار نہیں ہوتا، انسان کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا، وہاں بھی وہ اللہ کے اس احسان کو یاد کریں گے. بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے.
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
بس آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے بارے میں ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانا ان کی عقل کی خرابی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی کمزوری پائی ہی نہیں جاتی جس کا یہ الزام دیتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پس چاہیے کہ یہ اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے آئیں. اگر یہ سچے ہیں، کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان پر نگران بنائے گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر یہ عالم بالا کی باتیں سن سکتے ہیں؟ بس چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، اس کے لیے ایک چیلنج ہے. کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں تو یہ اس تاوان سے بوجھل ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں آنے والے ہیں. یعنی جو شخص اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے وہ اسی کے خلاف مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یعنی ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اللہ ان سے قیامت کے دن نپٹے گا، جس دن ان کی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی بہت سے لوگ دنیا میں آنے والی مصیبت کو عذاب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ سبق نہیں سیکھتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کا ایک وقت مقرر ہے. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، یعنی جب تک اللہ کا حکم آ نہیں جاتا حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیجیے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں مراد اس سے یہ کہ کسی بھی کام سے جب آپ اٹھتے ہیں، ہر کام کے اختتام پر، نماز میں بھی، اور رات کو اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے. ستاروں کے پلٹنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے کا، نہیں فجر کے وقت. بیسیکلی ان آیات میں پانچ نمازوں کا حکم بھی ملتا ہے. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی رب کی تسبیح کرے. بہت سے لوگ بس فوراً ہی اڑ جاتے ہیں.